أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، حاضرین محترم، آج کا یہ پروگرام یوں تو تسلسل ہے ہماری ہفتہ وار محفل ذکر کا، لیکن گیارہویں شریف کے حوالے سے بطور خاص منسوب ہے سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ کی ذات دنیا کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے نہایت خوبصورت تحفہ تھا. وہ ذات اقدس جو اپنا فیض ولایت کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مخلوق میں، اس امت میں اور اللہ کی مخلوق میں تقسیم فرماتے رہے اور آج بھی فرما رہے ہیں.
سبحان اللہ.
سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بہت سے مقامات اور مراتب میں ایک عظیم الشان مرتبہ آپ کا صاحب علم ہونا تھا. آج ہمارا موضوع گفتگو خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی علم کی فضیلت رہا، اور اسی پہلو سے انشاءاللہ العزیز ہم آج کی اس گفتگو کو مکمل کریں گے. سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ درس العلم حتی صرت خطبا، کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا یہاں تک کہ صرف علم کے ذریعے ہی میں قطب کے درجے تک پہنچا. باقی جو ان کی ریاضتیں، ان کے مجاہدے، ان کی محنتیں، ان کا اللہ اللہ کرنا، ان کا عبادت کرنا، وہ ایک طرف. فرماتے ہیں کہ صرف علم کے حصول ہی کی برکت سے درس العلم حتی صرت قطبا، کہ میں قطب کے درجے تک پہنچ گیا صرف علم ہی کے راستے سے. باقی جو درجات ہیں، جو مزید محنت انہوں نے عبادت میں کی، اللہ اللہ میں کی، باقی معاملات اور باقی شانیں اس سے عطا ہوئی اور بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی، اور کم و بیش 25 برس تک سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ درختوں کے، جنگلوں کے پتوں پر گزارا کرتے. ابتدا میں حالات مشکل، زیادہ ظاہراً تو زیادہ آسانیاں یا فیسلٹیز مہیا نہ تھی. سال ہا سال تک فرماتے ہیں کہ میں نے پتوں پر گزارا کیا جنگلوں میں، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا، مشیت ازدی تھی کہ اب میں جنگلوں سے نکلوں اور اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کروں. پھر بغداد میں تشریف لائے، اور راستے میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا، دیکھا کہ ایک گڑھا ہے، اس گڑھے کے اندر एक शख्स निहायत कमजोर जर्द रंग का हड्डियों का ढांचा निहायत कमजोर शख्स पड़ा है, कहता है कि मुजद्दीन मुझे उठाओ। आपने हाथ लगाया, हाथ लगाकर अभी हाथ लगाना ही था, उसको पकड़ा भी था, अल्लाह पाक ने उसको सेहत अदा कर, वो उस गले से खड़ा हो गया और खड़ा होकर पूछता है अब्दुल कादिर, ऐ मुजद्दीन मुझे पहचाना, मैं कौन? फरमाया कौन? पूछा कौन? वो शख्स बोला कि मैं आपके नाना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन दीने इस्लाम। वक्त गुजरने के साथ साथ इस हालत तक मैं पहुंच चुका था, निहायत कमजोर हो चुका था, अभी आपने मुझे छुआ, मुझे पकड़ा, मुझे उठा के बिठाया, आपकी बरकत से अल्लाह पाक ने मुझे फिर से सेहत आ, ये इशारा था इस तरफ कि दीन और दीन की जो कदरी जो मुर्दा हो रही थी, कमजोर हो रही थी, सजना हौसल आजम जीरानी की बरकत से अल्लाह पाक ने इस दीन को जिंदा किया। और जिन्होंने अल्लाह के दीन को जिंदा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उनको भी मरने नहीं दिया। ये अल्लाह की कुदरत का इनाम होता है उसके बंदों पर, जो उसके लिए जीते हैं वो ऐसे जीते हैं कि फिर मरते नहीं, उन्हें मौत नहीं मारती। कुरान मजीद कहता है कि इसी मखलूक इंसानी के अंदर एक तबका ऐसा भी होता, लोगों जिसे तुम समझते हो कि वो मुर्दा हो गया, वो मर गया, he is dead and now he is in his grave, he can't take his food more, he can't act, he can't move, he can't speak, but you don't know, you think that he is dead but we know that he is alive, क्योंकि उसको जिंदगी हमने दी है, तुम्हारी नजर में वो कब्र में पड़ा, हमारे यहां वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा है, इसलिए वो जिंदगी भर हमारे लिए जिंदा रहा। तो जब वो अपनी जिंदगी में हमारे लिए जीता, अब हम उसको कैसे मुर्दा करें? उसका वजूद भी जिंदा, उसका नाम भी जिंदा, उसका जिक्र भी जिंदा। यही वजह है कि बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया में आए और यूं गए कि दुनिया से नामों की शान, ना कोई नाम लेने वाला, ना कोई जिक्र करने वाला, ना कोई याद करने वाला। और ऐसे भी थे, ये वो लोग थे बादशाह जो बड़े बड़े महल्लात वाले, बड़े बड़े लश्करों वाले, वजीरों की फौज, वशीरों की फौज, हजारों लोग, लाखों लोगों पर हुकूमत करने वाले बादशाह, लाखों लोगों का बैक वक्त ऑर्डर करने वाले, हुकूमत करने वाले बड़े बड़े बादशाह, बड़ी बड़ी अंपायर के हुक्मरान, रूलर्स, फिनिश उनका जिक्र, उनकी याद ना कर। मगर ऐसे भी हैं कि जिनके पास जाहिरन कोई बड़े बड़े सोने के हीरे जवाहरात के ताज नहीं थे, जाहिरन जिनके पास बड़े बड़े महल्लात नहीं थे, जिनके पास जाहिरन कोई शान शौकत न थी, बड़े बड़े तख्त नहीं थे, वजीरों की फौज नहीं थी, मशीरों की फौज नहीं थी, बड़े बड़े आलीशान बंगले नहीं थे, महल नहीं थे, छोटे छोटे कच्चे घर थे, चटाइयों पर बैठे थे, सादा से सिंपल से कपड़े होते थे, सादगी का ही आलम, कभी खाया कभी ना खाया, कई कई दिन भूख में भी गुजरे, प्यास में भी गुजरते रहे। और आलम यह है کہ صدیاں گزر گئی ہیں مگر دنیا آج بھی داتا داتا ہو آ رہی ہے، دنیا آج بھی خواجہ خواجہ پکار رہی ہے، دنیا آج بھی میاں میاں غوث العظم کی صدا دے رہی ہے۔ یہ حقیقت بتاتی ہے کہ عزت ان چیزوں میں نہیں ہے جن میں دنیا تلاش ہو، حقیقی عزت مال میں نہیں ہے، سرمایہ میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے۔ بڑے دولت مند آئے وہ بھی ختم، ان کی دولت بھی ختم، نام و نشان ختم۔ حقیقی عزت اقتدار میں نہیں ہے، بادشاہ ہونے میں نہیں ہے، بادشاہ کا وزیر ہونے میں حقیقی عزت نہیں ہے، بڑے بڑے محلات سے عزتیں نہیں بنتی۔ یہ طرح کا دھوکہ ہوتا ہے جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بڑا مؤثر ہوں، میرے پاس یہ عہدہ ہے، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ ایک دھوکہ ہے، عزت کا دھوکہ ہے، عزت نہیں ہے۔ ظاہرا سارا کچھ، سارے اسباب مہیا ہیں، پاس ہیں، موجود ہیں، وقت آتا ہے لٹ جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، نہ مال رہتا ہے، نہ جاہ و منصب رہتا ہے، ختم۔ ایک ڈرامہ تھا جیسے وہ 30 منٹ کا، 35-40 منٹ کا، ایک گھنٹے کا ایک ڈرامہ ہوتا ہے کینیڈین، آپ دیکھتے ہیں، شروع ہوتا ہے اس بات سے، کہانی تھی جو ختم تھی۔ مگر ایک طبقہ وہ بھی ہے، ظاہراً کچھ بھی نہیں ہے، مگر اللہ کہتا ہے کہ تم میں یہ زندہ ہو، اب تمہارا رب نہ تمہارے وجود کو مرنے دے گا، نہ تمہارے ذکر کو مرنے دے گا۔ ذکر بھی زندہ، روح بھی زندہ، نام فقیر تنادا باہو، قدر جنادی جیوے۔ یہاں مجھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات، جب آپ کو دفن کیا گیا، امام بخاری، صحیح بخاری، جنہوں نے مرتب کی حدیث پاک کی کتاب، برس ہا برس تک جسم تو ان کا مٹی میں تھا، زمین کے اندر تھا، قبر میں تھا، ان کے وصال کے کئی 100 سال کے بعد یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ جو قبر کی مٹی ہے قدرت نے اس میں بھی خوشبو پیدا کی، قبر کی مٹی میں بھی خوشبو پیدا ہو، اور دور دراز سے لوگ اس کو تبرک کے طور پر لے جاتے رہے۔ آج امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، آج اگر کسی کو جانے کا اتفاق ہو تو آج بھی وہ دیکھ سکتا ہے کہ وہاں پر کسی طرح کا کوئی مخلوق، کوئی ایئر فریشنر، کسی طرح کی کوئی خوشبو آج بھی استعمال نہیں ہو، مگر ماحول میں جو ہی مزار میں داخل ہوں ایسی خوشبو آدمی محسوس کرتا ہے کہ ساری زندگی کبھی کہیں وہ سونگی نہیں۔ اور آج بھی وہاں پہ لوگ بتاتے ہیں کہ کسی طرح کی کوئی خوشبو استعمال نہیں ہو، وہ نیچرل خوشبو ہے ان کی قبر کی مٹی کی جو قدرت نے پیدا کر دی، وہ ساری برکتیں اللہ کی جانب سے روح میں آئی، روح سے یہ خوشبو میں وجود میں منتقل ہوئی۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ خوشبودار، وجود میں وہ خوشبوئیں اتری، ایون کہ وہ جو پسینہ آیا وہ بھی خوشبودار ہو گیا، اس پسینے سے جن ہواؤں نے ماس کیا، ٹچ کیا، وہ ہوائیں جگر سے گزری، گلیاں بھی وہ اتر ہوئی، اتر ہوئی، اور پھر اسی مصطفیٰ کے غلام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روح میں وہ نور اترا، وہ خوشبو تھی وہاں سے وجود میں، جسم میں، اب وہ جسم دیکھنے میں قبر میں ہے مگر جسم سے ٹچ ہونے والی وہ مٹی خدا نے وہ خوشبو اس میں بھی پیدا کروا، اور آج بھی وہاں پر کسی طرح کا کوئی خوشبو استعمال نہیں ہے۔ क्योंकि कब्र से वो हुल्ली उठती है। ये होता है कि तुम मेरे लिए जिंदा हो, हम तुम्हें कैसे मरने देंगे। सैयदना हुसैन बिन जिन्नान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये जो तमाम नफूस कुदसिया है औलिया है, इनका मकाम ये है, तो गौसे पाक वो सारे औलिया का सरदार है। गौसे आजम का मकाम क्या होता है? दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबन, इतना इल्म हासिल किया यहां तक कि मैं सिर्फ इल्म पाते 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 कुतुब के दर्जे तक, कुतुब एक बहुत बड़ा रैंक है विलायत के अंदर, वहां तक पहुंचे। फिर गौसुल आजम जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकाम। एक बात कमोबेश 100 के करीब बगदाद के उलमा, बड़े बड़े फकीह फुकाहा फुकाहा फकीह की जमात, और फकीह उसे कहते हैं कि जो इस्लामिक लॉ या इस्लामिक शरिया पर जिसको कबूल होता है, जो अथॉरिटी होता है फिका पर, इस्लामिक लॉ पर शरिया, उसे फकीह कहते हैं। 100 के करीब फकीह इमाम गौसे आबाद गौसे आदम जिलानी रज़ी अल्लाह तआला का इम्तिहान लेने के लिए आए। देखेंगे, सुना है कि बहुत बड़ा दर्जा है, मकाम है, चलो देखते हैं परखते हैं क्या है। आए और गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला समझ गए कि किस इरादे से आए, किस इरादे से आए। जो ही वो आके बैठे, उन्होंने सवाल करने से गौसे आजम पर आपने निगाह की, ऐसे निगाह की, उनके जितना इल्म था उनके दिमागों में उनके सीनों में, वो सारे का सारा इल्म दिल था खत्म, पूरी दिल की दीवार की तख्ती, वो जो इल्म खुद लेकर आए थे वो सारा इल्म उनके दिल की तख्ती से, दिमाग की तख्ती से डिलीट हो गया, फिनिश हो गया, खत्म। अब दिमाग भी ब्रेन भी ब्लैंक है, दिल भी ब्लैंक, कुछ भी नहीं, कोई चीज समझ नहीं आ रही, ये हकीकत अपने अंदर महसूस की। फिर अचानक चीखे मारी और गिर कर बेहोश हो गए, बेहोश हो गए, गिर गए। थोड़ी देर बाद होश आया, गौसल आकर के अल्लाह तआला एक एक को उठाते गए, एक एक को उठाते और सीने से लगाते गए। सीने से लगना था कि वो खोया हुआ सारा इलम वापस आ गया। उठाते गए, सीने से लगाते गए, वही खोया हुआ इलम दोबारा उनको नसीब होता रहा, और साथ साथ फरमाते रहे कि तुम्हारा ये सवाल था, इसका ये जवाब, तुम्हारा ये सवाल था, इसका ये जवाब, तुम्हारा ये सवाल था, इसका ये जवाब। और जिंदगी भर इलम की इशारत की, दीन की इशारत, 70,000 अफराद उस गैदरिंग में आपके शगिर्दों में मौजूद होते, उस इज्तिमा में जिसे वो दर्श देते, 70,000 अफराद रूटीन में आपकी इज्तिमा में शहीद होने वाले, हजारों लोग लिखने वाले, एक एक जुमला जो फरमाते लिखते जाते, लिखते जाते हजारों, और बास वाकयात ये मिलती हैं कि उनकी मजलस में, मजलस में बहुत से बुजुर्ग रूहानी तौर पर भी जो दूर होते थे रूहानी तौर पर शहीद हो जाते, इवन के उनकी मजालस में, उनके दर्स में खुद ताजदारे कायनात भी तशरीफ लाते रहे और हुजूर सरपरस्ती फरमाते रहे, शफकत फरमाते रहे, रूहे मुस्तफा की जलवा गरीब, रूहे मोहम्मद की जलवा गरीब होती, दर्स दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ऐसे ऊपर की तरफ देखा, आवाज दी, ओ इसराइली रुको, सारे मुतवज्जी हो गए, कौन है, कोई नजर नहीं आ रहा। आवाज दी, ओ इसराइली जरा ठहरो, जरा इस मोहम्मदी का कलाम भी सुनते जाओ। बाद में आपने फरमाया कि हजरत खिजर ने ही सलाम गुजर रहे, रोक लिया, फरमाया गया इसराइली रुको, इस मोहम्मदी का कलाम भी सुनो। शेर हौसला समझीदानी रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह पाक उनके फ्यूज़ो बरकात से 70 70 دفعہ ہزار بار کا اجتماع. اور کمال یہ تھا آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی تھی کہ اس دور کے اندر یہ مائک سسٹم نہیں تھا, لاؤڈ سپیکر نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. مگر مورخین لکھتی ہیں کہ جب آپ بولتے تھے تو جس طرح اس صف میں سے قریب ترین بیٹھا ہوا پہلا شخص آپ کی آواز جس طرح سن رہا ہوتا تھا, یہی آواز اسی تناسب سے اس اجتماع کا آخری فرد بھی سن رہا تھا. آواز کو پھیلا دی, اس آواز کو ایک بزرگ سمجھتے ہیں کہ میں دور کسی علاقے میں گیا ہوا تھا تو وہاں میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا, ایک اللہ والے کو دیکھا. انہوں نے مجھے آواز دی کہا کہ ادھر آؤ, ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سکھ پکڑی ہوئی تھی, ایسے ایک دائرہ لگایا سینکڑوں میل دور بغداد سے. فرماتے ہیں مجھے انہوں نے قریب لیا, فرماتے ہیں کہ غوث العظم کی مجلس میں جانا ہے, غوث العظم کا, غوث پاک کا, عبد القادر جیلانی کا درس اٹینڈ کرنا چاہتے ہو, جانا چاہتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں حضور, ضرور شرکت کرنا چاہتا ہوں. فرمائی قریب آؤ. ایک دائرہ پہنچا, ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اس دائرے کے اندر لیا. دائرے میں قدم رکھنا تھا, سامنے غوث العظم جیلانی کی مجلس نظر آ گیا. سینکڑوں میں انسان کی عقل میں فہم یہ بات ہے, یہ اللہ اور اس کے بندوں کے راز. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ زور کسی پر دیا, وہ علم کو پھیلانے کا تھا, شعور کو پھیلانے کا تھا, اس لیے کہ مردہ قوم اس وقت تک زندہ نہیں ہو سکتی جب تک اسے شعور کی دولت نہ ملے, اسے علم کی دولت نہ ملے. اور علم کے بغیر جس طرح انسان کا وجود غذا کے بغیر مردہ ہو جاتا, ایسے ہی علم کے بغیر, آگہی کے بغیر, معرفت کے بغیر انسان کی روح مردہ ہو جاتی ہے. سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اللہ کی مخلوق کی سمجھ کی طرف کہ لوگو آؤ علم شریعت حاصل کرو, علم شریعت حاصل کرو, اس امر کی طرف متوجہ کیا. اور حاضر محترم, جیسے انسان کے وجود کی یہ غذا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام غزالی احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کے جسم کی جو غذا ہوتی ہے, ایسے ہی انسان کی روح کی بھی غذا. جسم کو غذا نہ ملے تو جسم کمزور, روح کو غذا نہ ملے تو روحیں کمزور. جسم کی غذا یہ وہ کھانا ہے جو آپ کھاتے ہیں, اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ روح کی غذا وہ علم ہے شریعت کا, جو روح کو تازہ رکھتا ہے, روح کو توانا رکھتا ہے, اس عمل کی طرف متوجہ کیا. اور فرماتے ہیں کہ جاگے ایک مقام پر لکھتے ہیں, دنیا کی خواہشات, دنیا کی امیدیں انسان پر جو اثرات ڈالتی ہیں, وہ اثر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بے حس ہو جاتا ہے, اس کا دل اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ بے حس ہو جاتا ہے, بے شعور ہو جاتا ہے. ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگتے 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 بھاگتے, لمبی لمبی امیدیں, لمبی لمبی آرزویں, ایک مسئلہ ختم دوسرا شروع, دوسرا ختم تیسرا شروع, ایک خواہش پوری ہو گئی دوسری پیدا ہو گئی, دوسری ختم ہوئی تیسری پیدا ہو گئی, ایک کے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری, ہر طرح کی خواہشیں امیدیں انسان کی حالت سمجھتے ہیں ایسا کر دیتی ہے کہ جیسے اس کے دل کو بے حس بنا دیتی ہے, یہاں تک ایک وقت آتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے, بے شعوری پر مہر لگ جاتا ہے, پھر اس کو ہزار طرح کی نصیحتیں, ہزار طرح کے معاملات کو کوئی کسی چیز کا کوئی اثر اس شخص پر نہیں ہوتا. مگر اس سے پہلے کہ تمہاری وہ حس اندر کی جو ہدایت قبول کرتی ہے, جو علم کے نور کو قبول کرتی ہے, اس سے پہلے کہ مردہ ہو جائے, لوگوں آؤ علم کی طرف بڑھو, علم شریعت کی طرف بڑھو. قرآن کے علم کی طرف بڑھو گے. تاجدار کائنات کا وہ عطا کیا ہوا وہ سرمایہ احادیث مبارکہ کا ان کی طرف بڑھو. تم جتنا یہ شعور شریعت کا اللہ کے دین کا حاصل کر کے جاؤ گے اسی قدر تمہارا دل زندہ ہوگا چلا جائے, روح توانا اور زندہ ہوتی چلی جائے. اور مولانا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان علم اور مال کے اندر آپ نے فرق کیا کہ مال ہے اس کے لیے انسان بڑی محنت کرتا ہوتا. فرمایا کہ ساتھ ساتھ علم کا مقام بھی دیکھو کہ ساری جدوجہد صرف مال ہی کے لیے نہیں نظر کرو, زندگی کی خاص ضروریات تک تو درست ہے, حد سے بڑھ کر دنیا کی خواہش میں مبتلا ہو جانا فرمایا یہ ہلاکت ہے. علم کی طرف بڑھو, شریعت کا علم. مولانا مسلم شاہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور علم میں فرق کیا. فرماتے ہیں کہ علم انسان کی حفاظت کرتا جبکہ مال کی بندے کو حفاظت کرنا پڑتی ہے, تجوریاں رکھنا پڑتی ہیں, لاک میں رکھنا پڑتا ہے, بینک میں رکھنا پڑتا ہے, گھر میں ہو پاس ہو جیل میں ہو ہر وقت فکر ہے کہ کہیں لٹ نہ جائے. مال کے لٹنے کا فکر انسان کو ہمگب دمن ہی ہوتا ہے, انسان حفاظت کرتا ہے. فرمایا کہ مال کا عالم یہ ہے اس کی حفاظت تم کرتے ہو, علم کا مقام یہ ہے کہ یہ تمہاری حفاظت کرتا ہے, یہ تمہارے گرد گویا ایک اللہ کی جانے سے کا سار ہو جاتا. اور پھر فرماتے ہیں کہ مال کو جتنا خرچ کرو گے کم ہوتا جائے گا, علم کو جتنا پھیلاتے جاؤ گے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ مال یہ قارون کی وراثت ہے, علم محمد مصطفیٰ کی وراثت ہے, حضور کی وراثت ہے. اس طرح اور بھی شمار کرتا اور وہ ہستیاں جنہوں نے علم کی خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے خود کو وقف کیا, اللہ رب العزت نے پھر ان کی خدمات کو یوں قبول کیا کہ انہیں اٹھا کر اپنی قربت کا وہ مقام عطا کر دیا کہ جو عام انسانوں کے حصے میں یہ چیز نہیں آتی. امام عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی مشہور تابعی, بہت سے علوم اللہ آپ لوگوں کو عطا کیا مگر اپنے ذوق کی بات, حدیث کا بھی علم ہے, تفسیر کا بھی علم ہے, فقیہ بھی ہے, سارا کچھ, مگر ایک مقام پر کوفہ کے ایک مقام پر بیٹھ کر 40 برس تک صرف قرآن مجید کا درس دیا, 40 سال کا. 40 سال کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ کے پاس اور بھی بے شمار علم ہے, یہ بھی علم ہے, وہ بھی علم ہے, وہ بھی علم ہے, وہ بھی علم, بہت سے علوم ہیں آپ کے پاس, مگر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید ہی کی تعلیم دینا آپ نے کیوں اختیار کیا؟ فرماتے ہیں تابعی تھے, اور تابعی اسے کہتے ہیں کہ جس نے صحابہ کو دیکھا, حضور کو جس نے دیکھا وہ صحابی کہلایا. The one who has recited kalima and saw the prophet peace be upon him is called صحابی. سٹیٹ آف ایمان, ایمان کی حالت میں وہ سو پروفیٹ مسٹر کونی از کالڈ صحابی. صحابی بھی کمپینین, ساتھی, فیلو. اور تاب اس سے نیچے تابعی کا درجہ, تابعی از دا پرسن ہو ڈڈ ناٹ سی دا پروفیٹ مسٹر کونی ان سٹیٹ آف ایمان ود کلمہ ہی سو اینی صحابی. جس نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا, کسی صحابی کو دیکھ لیا, وہ تابعی ہوا. یہ بہت بڑے تابعی حضور تھے. فرماتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ علم بھی دیا, یہ علم بھی دیا, یہ علم بھی عطا کیا, مگر میں بطور خاص قرآن کی طرف اس لیے متوجہ ہوں, قرآن کا ترجمہ پڑھا رہا ہوں, قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہوں, قرآن کی خدمت کر رہا ہوں, قرآن کے علوم لوگوں کے سینوں میں اونڈھیل رہا ہوں, داغ رہا ہوں. فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے 40 سال پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سنائی ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ارشاد فرمایا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور کی حدیث سنائی تھی 40 سال پہلے. لوگوں تمہارے اندر عزتوں کے معیار اور ہاتھوں
नहीं हो सकती। किसी ने दान पर इज्जत का मेजार बना दिया, किसी ने बड़े बड़े घरों पर इज्जत का मेजार बना दिया, किसी ने बड़े बड़े रैंक ओहदे और इख्तदार पर इज्जत का मेजार बना दिया, मगर अल्लाह के रसूल के नजदीक इज्जत का मेजार क्या है? अल्लाह का रसूल किसी मान वाले को मुअज्जज नहीं कह रहा, अल्लाह का रसूल जिस्मानी तौर पर किसी हुसन और जवाब रखने वाले को मुअज्जज नहीं कह रहा, अल्लाह का पैगंबर दुनिया के ऊपर किसी बड़े धन वाले को अल्लाह के पैगंबर ने मुअज्जज नहीं कहा, किसी बड़े इख्तदार वाले को अल्लाह के पैगंबर ने मुअज्जज नहीं कहा। ताजा कायनात मस्जिद मदीना में खड़े होकर सहाबा के इत्मा से खिताब कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि लोगों सुनो, वक्त आएगा। ताजा कायनात ने गोया सहाबा से फरमा दिया कि वक्त आएगा लोगों के इज्जत के मेजार मुख्तलिफ हो जाएंगे, पैमाने बदल जाएंगे, दुनिया परस्ती जाहो मनसब दुनियावी इख्तदार दुनियावी दावत इस कदर लोगों में पैदा हो जाएगा, वो ये समझेंगे कि माल वाला मुअज्जज है, वो ये समझेंगे कि हुस्न जमाल वाला मुअज्जज है, वो ये समझेंगे कि इख्तदार रखने वाला मुअज्जज है, कोई बड़ा होता रखने वाला। फरमाया कि सुनो, अल्लाह का पैगंबर रब की अता करता वही का पैगाम तुम्हें सुनाना चाहता है, अल्लाह के नजदीक और अल्लाह के रसूल के नजदीक। हुजूर ने फरमाया कि हमारे नजदीक मुअज्जज वो है, हमारे नजदीक बेहतर वो है कि जो अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ कुरान खुद भी सीखता है दूसरों को भी सिखाता है। पैगंबर कहता है कि मेरा मेयार इंसान से प्यार करने का यह है, उम्मती से प्यार करने का यह है कि क्या वो मुझ पर उतारे हुए कुरान को सीख रहा है या नहीं, अगर उसने सीखा है तो क्या वो आगे इस नूर को मुंतकिल कर भी रहा है या नहीं। फरमाया कि तुमने बेहतर वो है कि जिसने जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। हाजिर मोहतर आगे इस कुरान के नूर की तरफ मुतवज्जिह हो, अल्लाह की इज्जत की कसम ताजा कायनात अलैहि सलाम ने अपने विसाल के बाद हुजूर ने क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए इंसानियत के लिए अल्लाह के कुरान से बढ़कर कोई बड़ी नेमत नहीं छोड़ रूहों की गिज़ा है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के फैज याफ्ता सहाबा जिन्होंने हुजूर से इल्म की वरासत पाई, पूरी दुनिया में फैले इल्म के चराग रोशन किए, चलते 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 यहां तक आज भी मैं जुमे की इस्तेमाल की बात कर रहा था, उस वक्त ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो नहीं था, कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था, सैटेलाइट सिस्टम नहीं था, कुर्बत के लिए इतनी ज्यादा नहीं थी, कोई फोन सिस्टम नहीं था, खत का कोई खुदूत लिखने का भेजने का मंगवाने का कोई इंतजाम ऐसा कोई मुनजम न था। बस एक शख्स को खबर हो जाती कि फलां इलाके के अंदर जो यहां से 100 मील दूर एक शख्स रहता है और उस शख्स के पास हुजूर की एक हदीस है, एक फरमान है, वो शख्स 100 मील तक उस इलाके में सफर करती है, उस जमाने में सहराओं के अंदर गर्मियों के अंदर सर्दियों के अंदर जंगलों का सफर, सहराओं का सफर, समंदरों का सफर, सिर्फ इसलिए कि उस शख्स के पास बैठकर एक बार मुस्तफा का फरमान सुनना नसीब हो जाए। याद हो रहा और आज भी जो लोग नई थी खुतबे जुमा में उनके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, एक बुजुर्ग गालिब कप्तान जिनका इसमें ग्रामी है, जिनका नाम वो बिजनेस के लिए तिजारत के लिए
دوسرے ملکوں میں آتے جاتے تھے، کاروبار تھا ان کا، کاٹن کا بزنس تھا، آتے جاتے تھے. ایک بار کوفہ آئے اور کچھ دن ان کو رکنا تھا، کچھ مہینے اپنے کاروبار کے سلسلے میں. تو وہاں اس وقت امام آمش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث موجود تھے، ہر شام کو ان کا درس ہوتا تھا. دن کو وہ غالب کپتان، دن کو وہ اپنا بزنس کرتے، کاروبار کرتے، شام کو جا کے ان کی مجلس میں بیٹھتے، حضور کی حدیثیں سنتے، لکھتے، یاد کرتے. کئی مہینے گزر گئے، جب کاروبار کے بزنس کے سارے معاملات وائنڈ اپ کیے، بزنس کی مصروفیات ختم ہوئی، اپنے ملک جب واپس جانا چاہا، اپنے علاقے اپنے شہر میں جب واپس جانا چاہا، تو جس دن جانا تھا سامان باندھا ہوا ہے، جس دن جانا تھا ایک شام پہلے نماز عشاء امام آمش رحمت اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے ادا کی. نماز کے دوران ایک آیت کریمہ، قرآن مجید کی آیت کریمہ، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، سورہ آل عمران کی ابتدائی رکوع میں آیت کریمہ ہے. وہ انہوں نے دیکھا کہ جو بزرگ جو محدث ہیں وہ نماز کے دوران پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہے اس آیت کو، بار بار پڑھ رہی ہیں، بار بار پڑھ رہی ہیں، دو بار پڑھی، تین بار پڑھی، چار بار پڑھی، پانچ سات بار اس آیت کریمہ کو پڑھا. وہ تو پیچھے کھڑے تھے، وہ جو سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، غالب خطان جن کا ذکر کر چکا ہوں، وہ پیچھے کھڑے تھے. دل میں خیال آیا کہ بار 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 امام آمش رحمت اللہ علیہ ایک ہی آیت کو کیوں بار بار پڑھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کا تعلق، یہ بار بار جو پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس بار اس آیت کے بار بار پڑھنے کے بارے میں بھی کوئی حدیث ہو. نماز سے فارغ ہو گئے، سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہو گئے، عرض کرتے ہیں کہ سرکار میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے اس آیت کو نماز عشاء میں بار بار پڑھا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ امام آمش رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر یہ حدیث میں تمہیں اب نہیں، اس وقت نہیں، ایک سال کے بعد سناؤں گا. ایک سال کی بات ہے. جب انہوں نے یہ فرمایا کہ سال کے بعد، تو چونکہ شوق تھا، لگن تھی، طرف تھی، اور دل میں یہ خیال آیا کہ اگر اب میں اپنے گھر چلا جاؤں، ممکن ہے وہاں معاملات ایسے ہو جائیں، سال کے بعد میں واپس نہ پلٹ سکوں، گھر جانے کا ارادہ ملتوی کر، چھوڑ دیا، نہیں جانا. پورا ایک سال ان کی خدمت میں مزید رہے. کہتے ہیں کہ میں نے ان کے دروازے پر وہ تاریخ لکھ دی کہ یہ تاریخ جب اگلے سال آئی تو یہ سوال کروں گا. سال پورا گزر گیا، اگلے سال جب وہی دن آیا، کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، حضرت آپ نے مجھے وہ حدیث سنا دی تھی جو اس آیت کریمہ کے بارے میں. فرمایا ہاں، مجھے یاد ہے، مجھے اپنا وعدہ. فرمایا کہ وہ حدیث پڑھ کے سنائی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ اس آیت کریمہ کا ورد کرے گا اور تکرار کے ساتھ اس آیت کو پڑھا کرے گا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. فرمایا کہ جو حدیث یہ ہے کہ جو شخص تکرار کے ساتھ بار 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 دن میں اس آیت کریمہ کا ورد کیا کرے گا، قیامت کے روز اس بندے کو اللہ رب العزت طلب کرے گا اپنی بارگاہ میں، کہ اے فلاں بندے آ جا ہمارے سامنے حاضر ہو. وہ بندہ جب حاضر ہوگا اللہ پاک فرمائے گا کہ اس بندے نے ہماری گواہی دی ہے دنیا کے اندر. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ملائکہ گواہی دیتے ہیں، علم والے گواہی دیتے ہیں. اس آیت کریمہ کا مفہوم فرمایا کہ بندہ ہمارے ہونے کی دنیا کے اندر گواہی دیتا رہا، بار بار گواہی دیتا رہا. فرمایا کہ بندے تیرا انعام یہ ہے کہ چل آج بغیر حساب کے تجھے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. ادخلوا عبدی الجنہ، آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو. فرمایا کہ یہ تھی وہ حدیث جس کے سبب سے میں نے نماز عشاء میں اس کو ایک سال پہلے بار اب شوق عالم دیکھیں، ایک فرمان محمد مصطفیٰ کی خاطر گھر جانا چھوڑ گئے، درد کر دیا، اپنا وطن بھول گئے، کاروبار بھول گئے، تجارت بھول گئے. اس طرح لوگوں نے اس دور کے اندر علم حاصل کیا. اب آپ لوگوں کو جتنی سہولتیں مہیا ہیں، کیا اس دور میں تھی؟ اس طرح کے کارپٹ نہیں تھے، اس طرح کی لائٹس کا اہتمام نہیں تھا، اور ہر طرح اس طرح کے گرم پانی کا اہتمام نہیں تھا، سینٹرل ہیٹنگ کا اہتمام نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. جو فیسلٹیز آج آپ کو مہیا وہ کچی مساجد، کچے مراکز، جیسے وہ دیہاتوں کے اندر کچے مکان ہوتے ہیں، لیب بھی ہمیں ہوتے ہیں، اس طرح کے کچے مراکز تھے. مگر علم کا شوق تھا، عمارتیں پکی ہو گئی، فیسلٹیز آ گئی، علم کی طرف ختم ہو گئی. فیش سردی بہت زیادہ ہے، گھر سے باہر کیوں؟ گھر سے باہر نکل کے گاڑی میں بیٹھنا ہے، گاڑی میں تو وہ سردی نہیں ہے، یہاں آ کے پار کرنی ہے، اندر آ جانا ہے. اتنی سی تکلیف بھی دنیا، یہ اوور آل، یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، بریڈ فورڈ کی بات نہیں، اوور آل امت مسلمہ پورا ورلڈ وائڈ یہ زوال ہے. یہ حالات ہیں، جتنا علم مصطفیٰ سے دور ہوتے گئے اتنا تباہی کے قریب یہ امت آتی چلی گئی. ادھر سے تعلق کمزور ہوتا چلا گیا، ادھر سے تباہیاں بڑھتی چلی گئی. حاضر محترم، موقع ہے اس سے پہلے کہ زبانیں گنگ ہوں کہ انسان پڑھ نہ سکے، اس سے پہلے کہ کان بند ہو انسان سن نہ سکے، اس سے پہلے کہ قدم مفلوس ہو جائے اور انسان مردے کی صورت میں مرچا ہو کر چار پائی کا پڑا ہو، قدم اٹھانے کی چلنے کی ہمت نہ ہو، اب وقت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی طرف سے موجود ہے کہ نہیں؟ آئیے اس قرآن کی طرف پلٹیں، قرآن کے علم کی طرف پلٹیں. ہر چیز کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت ہے، اتنا وقت ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آتا. ایک وقت نہیں ہمارے پاس تو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نہیں، اس لیے کہ ہم نے اس چیز کو گھٹیا سمجھ رکھا ہے. تو یہ فری میں مل جاتی ہے ماشاء اللہ، جس چیزوں کی اہمیت ہماری زندگی میں ہے ہم مر جاتے ہیں ان کے لیے، ڈر جاتے ہیں ان کے لیے، صبح سے لے کر شام تک ذلیل ہو جاتے ہیں، سڑکوں کی خاک چھانتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ عزیز ہے ہمارے لیے. اگر دنیا زیادہ عزیز نہ ہو ہماری نظر میں، ہم کیوں اٹھیں صبح سے؟ کیوں نہیں گئے گھر سے؟ سارا سارا دن، ساری ساری رات ایسے معاملات جو دنیا سے متعلق ہیں. ایک مسئلہ جس کا درد نہیں ہے، جس کی تڑپ نہیں ہے، تو وہ بیچارہ، وہ ہائے یہ بیچارہ، یہ اللہ کا دین ہے جس کی ہمیں تڑپ نہیں. ہم رونے روتے ہیں اپنی اولادوں کے، ہمارا رول ہم نے کس حد تک سیکھا؟ حاضرین یہ بھی تو سوچیں کہ ہم نے کس حد تک ان کے اندر اس علم کو منتقل کرنے کا اہتمام ہم نے کیا کیا، ہم نے خود اپنی تربیت کے لیے کیا کیا، خود اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، نالج کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، کیا اسٹرگل کی ہے، ہمارا رول کیا ہے، ہمارا فنکشن کیا ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا. اب باہر جائے گا، باہر کے ساتھ ہوں گے، ایک بنیاد محمد مصطفیٰ نے عطا کی تھی، وہ بنیادیں ہم نے چھوڑ دی. اب اولادیں بگڑے تباہ ہوں، خود بگڑے تباہ ہوں، کیا فرق پڑتا؟ ابھی وقت ہے حضرت محترم، جو اس وحی کے علم کے، اللہ کے محبوب کے فیضان کے قریب آتے جائیں گے، اللہ رب العزت بھی ان کو ہدایت کا سامان فراہم کرتا رہے گا. یہ دنیا کی دھندی، دنیا کی مشکلات، دنیا کی پرابلم سارے ہوتے ہیں، سالو کرنے ہوتے ہیں. سیدنا صدیقہ پر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں جب بھی کبھی کوئی ایسا وقت آیا، وہ معاملات جنہیں انسان دنیا سمجھتا ہے کہ میری دنیا ہے، اسے درست ہونا چاہیے، فرمایا کہ کبھی ایسا ہوا کہ دین اور دنیا دونوں میں اگر کلیش آ گیا، دونوں مصروفیات میری، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، اس امر کا تعلق دنیا سے ہے، اس امر کا تعلق دین سے ہے، سیکھنے سے ہے، علم سے ہے، اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنے سے ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے
ہمیشہ
دنیا کا کام چھوڑا دین کا کیا. فرماتے ہیں کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دین کی برکت سے میرا دنیا کا وہ کام بھی نامکمل ہوا.
فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کا دو چیزوں میں ٹکراؤ آ گیا, فرماتے ہیں کہ میں نے دین کو تسلیم, اس کام کو پینڈنگ کر دیا, چھوڑ دیا, اور اس کام کی برکت سے خدا نے میرا وہ کام بھی کر دیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری دنیا بھی رکی دین کو حاصل کرنے کے لیے. یہ بات طے ہے کہ اگر دنیا کو حاصل کرنے میں پڑے رہیں گے پڑے رہیں گے پڑے رہیں گے دین نہیں ملے گا. دین کے لیے اسٹرگل کریں گے تو اللہ پاک دین کے ساتھ دنیا بھی عطا کرے. ابھی اپنی مرضی ہے, جس طرف چاہے دوڑ لگا لو. سورج ہے, سورج چمک رہا ہو, اگر آپ سورج کی سمت دوڑیں گے, یہ بات بڑی اہم ہے, ایگزامپل یہ مثال سمجھنے والی. سورج اس طرف چمک رہا ہو, آپ سورج کی طرف جانا چاہتے. فار ایگزامپل کہ سورج وہ معاملات ہیں جنہیں ہم دنیا کہتے ہیں, دنیاوی معاملات, اس کے پیچھے بھاگو گے اور یا اس کے اپوزٹ بھاگو گے. بزرگ فرماتی ہیں کہ تم ایسا کرو, اگر تم سورج کے اپوزٹ چلو اور اس سے رخ اس کے اپوزٹ کر کے, تو بزرگ فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ تمہارا سایہ آگے ہوگا تم پیچھے ہو, تمہارا اپنا سایہ, سایہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا, وہ بھی تمہاری نہیں مانے گا, اس لیے کہ تم نے سورج سے رخ پھیر دیا. کبھی تجربہ کر لیتے کیا آپ کو, سورج چمک رہا ہو, آدمی کا رخ اس طرف ہو اور پھر اپوزٹ سائڈ پہ پیچھے سورج ہو, پیچھے سورج ہو, آدمی اس طرف جا رہا ہو تو چونکہ سورج پیچھے ہے سایہ آگے ہے. آپ دوڑتے 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 اتنا تیز دوڑے, اتنا تیز دوڑے, ہزاروں میل کی رفتار سے دوڑ جائیں گے, سایہ آپ سے آگے ہی رہے گا. آپ سایہ کو عبور نہیں کر سکتے, وہ ہمیشہ آپ سے آگے, نہ آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں نہ آپ اس کو عبور کر سکتے ہیں. اور فرماتے ہیں حضور کہ اگر کبھی تم ایسا کرو کہ اپنا رخ سورج کی طرف کر لو, جب رخ سورج کی طرف کرو گے اور اس طرف چلو گے تو وہی سایہ جو آگے آگے بھاگ رہا تھا تم پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے, رخ سورج کی طرف کرو گے سایہ پیچھے ہوگا تم آگے ہو جاؤ. فرمایا کہ اسی طرح اللہ کا دین بھی سورج ہے چمکتا ہوا, مصطفیٰ کی سورج ہے, اللہ کا ذکر کی سورج ہے, اللہ کی یاد کی سورج ہے, اللہ کی طرف کی سورج ہے, اللہ کا قرب بھی سورج کی طرح ہے. اس سے منہ پھیر کے بھاگو گے دنیا کی طرف, دنیا جس طرح سایہ ہاتھ نہیں آتا ہمیشہ آگے ہے, دنیا کی آگے آگے ہوگی تم پیچھے پیچھے ہوو گے. فرمایا کہ دنیا سے رخ پھیر کر اپنا رخ مصطفیٰ کے اس دین سورج کی طرف کر لو, سورج سامنے ہوگا تم چلو گے, جس طرح سایہ پیچھے چلتا ہے دنیا تمہارے پیچھے چلنا چاہیے, تمہارے تابے ہو جائے. ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہمارا رخ سورج کی اپوزٹ سائڈ پہ ہے, سورج ہمارے پیچھے ہے, سایہ ہمارے آگے, بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں, ہاتھ نہیں آ رہا, نہ دین کا رہے نہ دنیا کا رہے, نہ کھائے کے رہے نہ کھاد کا رہے, دین کا ہمارے پاس کچھ نہیں, دنیا وہ بھی ہاتھ میں نہیں ہے, بیچ میں کھڑے ہوئے چوراہے پر مولا لکھا ہوا دیکھا ہوا نہیں, ہمیں سناتے رہتے ہیں کبھی کبھی
کہ تیز بھاگنے کا فائدہ کیا ہے اف یو آر آن دا رانگ وے. اگر تمہاری ڈائریکشن ہی غلط نہیں درست نہیں ہے, اگر ڈائریکشن ہی درست نہیں ہے, واٹ از دا یوز فار رننگ فاسٹ؟ اتنا تیز بھاگ رہے ہم, بھاگ رہے ہیں اتنا تیز بھاگ رہے ہیں ان خواہشات کے پیچھے, مگر اللہ کی عزت کی قسم یہ راستہ ہمیں کہیں لے کے جانے والا نہیں. بھاگ رہے جتنا بھی تیز بھاگے گے کچھ آپ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سمت غلط ہے, سمت درست ہو جائے. تیز نہ بھاگو, آہستہ بھی چلو, دیر سے پہنچو گے مگر پہنچو گے تو صحیح. سمت درست کرنے کی ضرورت. آئیے اپنے رخ اس عمل کی طرف متوجہ کریں, خود بھی متوجہ. میری مائیں بہنیں خواتین اوپر موجود ہیں, ان کے لیے بھی پیغام ہے. آئیے اس علم کی طرف, اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوں. ذکر وہ سورج ہے جو رب کا اپنا چمکایا ہوا ہے, علم وہ سورج ہے جو رب کا اپنا چمکایا ہوا ہے. علم اور ذکر یہ وہ چراغ ہیں جو تاجدار کائنات لے کر ہمارے درمیان مبعوث ہوئے. آئیے اس سورج کی, اس چراغ کی طرف متوجہ, اس علم کی طرف متوجہ. الحمدللہ بڑے حضرات کے لیے, جان چھوٹوں کے لیے دو گھنٹے تھے ہمارے پاس 4 سے 6 بجے تک. اب منڈے ٹیوزڈے وینسڈے ہم نے 7 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک بڑوں کے لیے, بزرگوں کے لیے 8 کلاس ہم نے قرآن مجید کی ترتیب دے دی. پچھلے منڈے سے الحمدللہ وہ جاری تو ساری ہے. آپ اب آپ اس میں لازمن شرکت کریں, لازمن شریک ہوا اٹینڈ کریں وہ کلاس منڈے سے لے کر منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تین دن 7 بجے سے لے کر جسٹ 8:30 تک, 1.5 گھنٹے کی کلاس. اس میں تجوید, قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن مجید کی تفسیر. منڈے ٹیوزڈے 2 دن قرآن مجید فقہ, وہ انشاءاللہ ہم بیٹھ سے کیا کریں. منڈے ٹیوزڈے 2 دن قرآن مجید اور تیسرا دن منگل ہے وہ فقہ کے لیے ہم نے, تاکہ مسائل کو سمجھیں. نماز کے مسائل ہیں, روزے کے مسائل, حج کے, زکات کے, پھر آگے جا کر چیپٹر وائز انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ, پھر نکاح کے مسائل ہیں, طلاقوں کے مسائل ہیں, معاشرت کے مسائل ہیں, خان کی مسائل, بے شمار کاروبار, بزنس, تجارت کے اندر وہ رولز, وہ قواعد, وہ ضوابط جو ہمارے دین ہمیں عطا کرتا. یہ فقہ کا موضوع ہے, بہت بڑا موضوع ہے. سٹیپ بائی انشاءاللہ ہم اس کو گریجولی چلتے رہیں گے جب تک اللہ پاک نے چلایا, جب تک اس آپ کو منسوخ ہو. خواتین کے لیے, بڑی خواتین, بڑی بہنیں ہماری کہ جو اس چھوٹی عمر کی سطح سے آگے جا چکی ہیں, ایک ایک بار دو دو بار پڑھ چکی ہیں قرآن مجید, ان کے لیے روزانہ منڈے ٹیوزڈے کرنے جسٹ فار 3 ڈیز ان شاء اللہ عزیز 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک 1 گھنٹہ قرآن مجید کے ترجمے کی کلاس, تجوید, ترجمہ, 3 دن ان کے لیے ہم آغاز میں رکھیں گے. 2 ماہ کے بعد, 3 ماہ کے بعد ان کے لیے فقہ کا چیپٹر ان شاء اللہ وہ بھی شروع کر دیں گے ساتھ. 3 دن کے لیے ان کے لیے 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک خواتین کے لیے رکھا ہم نے. اور قرآن مجید کہتا ہے اللہ پاک کے محبوب شاہ فرمان, طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ, علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر, ہر مسلمان عورت پر. تاجدار کائنات کا فرمان, جہاں مردوں کو حصول علم کے لیے پابند کیا گیا, وہاں حضور نے ساتھ فرمایا کہ خواتین, میری امت کی خواتین, تم بھی بے شعور نہ رہنا, تم بھی شریعت سے بہرمند ہو جانا, فیضیاب ہو جانا. کبھی جہالت کی موت مردوں نہ تمہیں آئے, جہالت کی موت عورتوں نہ تمہیں آئے. جانو میرے پیغام کو, میری شریعت کو جانو, میں جو میرا کلمہ گوڑ ہے وہ مجھے سمجھے, میرے پیغام کو جانے, گھر سے نکلے جتو جھول کرے. اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب تک انسانی ارادہ کر کے جب اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جب گھر سے نکل پڑتا, تو تاجدار کائنات فرماتے ہیں جو وہ گھر سے نکلتا ہے, اللہ پاک کے فرشتے اس بندے کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں, پر بچھائے رکھتے ہیں جب تک وہ اپنے گھر کو لوٹ نہیں جاتا. مگر کیا کریں, ہمارے دھندے اور طرح کے, ہماری مصروفیات اور طرح کی, ہمارے مسائل اور طرح کے, دین کی کوئی, یہ تو ایک ٹکے کی چیز ہے, جہاں سے بھی چاہے دیکھیں. معاذ اللہ, یہ قدر اس وقت ہوگی, مولانا جی فرماتے ہیں کہ انسان
سو رہا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، بھاگتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سمجھ گیا کہ انسان پھر بھی سو رہا ہے، آنکھیں کھلی ہیں، سو رہا ہے، جاگے گا اس وقت جب موت سے آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ موت سے آنکھیں بند ہوتے ہی انسان جاگ اٹھے گا۔ ابھی ہم حالت نیند میں ہیں، مولادی کا فلسفہ انسان اس دنیا میں ساری زندگی حالت نیند میں ہوتا، مرتا ہے، موت آتی ہے، موت آنکھیں بند کرتی ہے، پھر وہ آنکھ کھلتی ہے جو اگلے منظر دکھاتی ہے۔ اس چیز کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا جب ساری آنکھیں بند ہوگی، وہ آنکھ کھلے گی جو آگے کے مناظر دکھا۔ آئی اس ذات سفر کو اپنے ہمراہ لیں، اپنے بچوں کو اس دین کے ساتھ، تعلیم کے نظام کے ساتھ وابستہ کریں۔ نوجوان ہیں، ان کے لیے ہم نے عالم کورس کا آغاز کر دیا ہوا ہے الحمدللہ، 4 گھنٹے روزانہ یہ نوجوان، بڑے نوجوان 4 گھنٹے روزانہ 4 بجے سے لے کر 8 بجے تک یہاں وقت دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ زانوے درم اسکول ہم نے اسکالر، گرل اسکالر ہم نے یہاں پر اپوائنٹ کی ہے، وہ آتی ہے میرے سے جو شوق و شوق سے پڑھا رہے ہیں۔ ایک حفظ کی کلاس 9-10 بجے اس وقت الحمد للہ حفظ کی کلاس ہماری ہو گئی، باقی الحمد للہ وہ سارے اسلامک اسٹڈیز والے اور ناصر والے تھے۔ آئیے اس نظام کو مل جل کے چلائیں، مل جل کے بہتر کریں، دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ ہم نے اب تک ہزاروں پر کیا یہ اینٹوں کے لیے خرچ کر دی، کیا یہ پتھر، اینٹیں، بکری نہ روڑے، یہ گرڈر، یہ بیم، کیا یہی کچھ ہمارا مقصد تھا؟ نہیں، مقاصد وہ ہے کہ یہ پتھر ہو مگر ان پتھروں میں شریعت مصطفیٰ کی روح دوڑ رہی ہے۔ مقاصد تو وہ ہے جس کے لیے ہم نے محنت کی ہے، جس کے لیے سروائیو کیا ہے، جدوجہد کی، ان مقاصد کی طرف بڑھی۔ میں اپنے ذکر کو منظم کریں، ابھی الحمد للہ ہم نے خواتین کے لیے اوپر کا حال کھول دیا۔ خواتین سے میں گزارش کرتا ہوں، اللہ کے اس ذکر کی مجلس کا پیغام گھر گھر پہنچائے، لائیں خواتین کو معمول بنا لیں، ایک گیٹ ٹوگیدر اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے متوجہ ہو اس عمل کی طرف، اور آپ کا اپنے کسی دوست، کسی بھائی، کسی سہیلی، کسی عزیز، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی فرینڈ کے ساتھ اگر آپ کا کوئی اس پر احسان ہوگا تو یہ ہوگا کہ آپ اس کو اللہ کے ذکر سے وابستہ کریں۔ اس سے بڑا تحفہ کسی کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیاوی تحفے جو دیے جائیں 1-2 سال میں ختم، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ کا قیامت تک، قیامت کے بعد تک بھی اجر اللہ پاک جاری فرمائے۔ وابستہ کریں اس میسج کو، اس پیغام، اور جو احباب کی جن کی روٹین بیچ میں معطل ہوئی ہوئی تھی، باوجود وہ اپنی روٹین کو پھر سے دوبارہ زندہ کریں، احیاء کریں، دوبارہ ریوائول، اس عمل کی طرف متوجہ ہوں۔ اور خواتین، مرو خواتین، بڑی خواتین، بڑی بچیاں، وہ اس کلاس کی طرف 6 سے لے کر 7 بجے تک انشاءاللہ العزیز انگلش میں وہ کلاس ڈیل ہوتی ہیں، اس طرف متوجہ ہوں۔ خواتین کا اسلام کے اندر، اسلام کی تاریخ میں بڑی بڑی عالم خواتین گزری، محدث خواتین، مفکر، دانشور خواتین، ان کو دیکھیں، ان کی حیات، ان کی زندگیوں کو دیکھیں۔ یہاں ایک بات، مجھے ایک واقعہ، بس یہ بات، یہ واقعہ دلچسپ ہے، کسی خاتون کا ورز کر کے بھی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، خواتین کا شریعت کے اندر دلچسپی کیسی ہوتی، اللہ کے قرآن سے کتنا پیار کرنے والی تھی عورتیں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا، ایک سفر کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی ہے کسی جگہ پر، میں نے اونی کپڑا اس نے پہن رکھا تھا، لباس اون کا تھا، فرماتا ہے کہ میں اس حج کے سفر میں میں نے راستے پر ایک بوڑھی دیکھی تھی بیٹھی ہوئی، فرماتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا، میں نے اسے سلام کیا۔ اب دیکھیں ذرا گفتگو دیکھیں، وہ عورت اور یہ ادھر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے سوال کیا، جاتے ہی پہلے میں نے اسے سلام کیا،
السلام علیکم اما جان. انہوں نے مجھے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم. انہوں نے اپنی زبان میں کہا مگر ان کا جواب کہاں سے؟ کہاں سے؟ قرآن سے. قرآن جواب دیتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم. اس کا مطلب یہ تھا کہ تجھ پر یہ سورہ یاسین نہیں آئے, اس کا مطلب یہ کہ تجھ پر بھی سلام. پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے, یہاں کیا کر رہے ہو, یہاں کیا کر رہے ہو. پھر آگے وہ کہنے لگی مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راستہ دینے والا نہیں ہے. اس آیت کلمہ کے ذریعے سمجھا دیا کہ میں راستہ بھول بیٹھا. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اب غور کرتے جائیں گا استار کی عورت وہ بھی عورت تھی. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا کہاں جانا, کہاں جانا چاہتی ہو. وہ کہنے لگی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پھر قرآن کی آیت پڑھ, پھر قرآن کی آیت. ہر جواب قرآن مجید کی آیت سے دے رہی ہے. وہ بھی آیت ایک شعر تھا اللہ کے اس کلام کے ساتھ. پاک ہے وہ ذات جو لے گی حضور کی میرے 15 پارے کی پہلی آیت ہے ایمان مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ حج ادا کر چکی ہے, اب اپنے دیش میں مسجد اقصی کی طرف جانا چاہتی ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ کب سے یہاں بیٹھی, کب سے یہاں بیٹھی. جواب دیا ثلاث لیال سویا, 3 راتوں سے متبادر, اور یہ بھی قرآن مجید کی آیت. ثلاث لیال سویا 3 راتوں سے متبادر. پھر بات یہ کہ میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ کھانا وانا نہیں ہے, مجھے کچھ چیز کھانے کے لیے نظر نہیں آ رہی, کیا کھاتی ہیں, کیا پیتی ہیں. کہتے کہ انہوں نے جواب دیا ہوا یطعمنی ویسقینی, مجھے اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے. اور یہ حضور کی حدیث کے بعد اس سوال کا جواب حدیث کے بعد. پھر ہم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ پانی وانی تو نظر نہیں آ رہا, وضو کس چیز سے کرتی ہے, وضو کیسے کرتی ہے. کہتے اس بوڑھی خاتون نے جواب دیا فتیمم سعیدا طیبا, پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لیا کرو, یہ بھی رب کا کرم ہے. پھر آئے کہ کلمہ پڑھ دی قرآن مجید میں. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ میرے پاس کچھ کھانا ہے, کھانا کھائیں گی آپ, کھانا کھائیں گی. کہتی ہیں کہ مجھے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہنے لگی اتم الصیام الى اللیل, کہ رات تک روزے کو پورا کرو. مجھے سمجھا دیا کہ میں روزے سے ہوں. ہر جواب قرآن کی آئے. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے, آپ نے روزہ کس بات کا رکھا. پھر قرآن کی آیت پڑھ دی ومن تقوا خیرا فان اللہ شاکر علیم, جو نفلی عبادت کرتا ہے اللہ پاک اسے قبول کرنے والا. یہ نفلی عبادت کا ذکر اس آیت میں, بے شک اللہ شکر قبول کرنے والا ہے, علم رکھنے والا ہے. ومن تقوا خیرا, جو نفلی عبادت کرو یہ بھی تمہارے لیے بہتر. تو بتا دیا کہ یہ نفلی ہوتا ہے. پھر فرماتے کہ میں نے سوال کیا کہ آپ میری طرح بات کیوں نہیں کرتے. ہر بات کا سوال جواب مجھے قرآن سے دے رہی, میں سوال اپنی زبان میں کر رہا ہوں جو قرآن نہیں ہے, مگر آپ مجھے ہر آنسر قرآن مجید سے دے رہی ہیں, کیا وجہ. کہتی ہیں کہ پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت کر دی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو بھی بات کرتا ہے اس کے لیے ایک نگہبان فرشتہ قدرت نے مقرر کر رکھا ہے. تو میں رب کا قرآن پڑھوں تاکہ کوئی بات قرآن سے باہر نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ غلط ہو جائے وہ لکھ لی جائے. یا ہے کلمہ پڑھنے. پھر فرماتا ہے کہ میں نے اسے سوال کیا کہ فرماتا ہے ہاں اچھا معاف کرنا مجھ سے غلطی ہوئی, کہ سوال شاید وہ مزاج پر گرام ہوا, معاف کرنا مجھ سے غلطی ہوئی. جب یہ سنا تو فرماتا ہے کہ پھر قرآن کی آیت پڑھ دی لا
اصری علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. چل کوئی بات نہیں, آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے, اللہ پاک تیری مغفرت فرما دے. پھر قرآن سے جواب, پھر قرآن سے جواب, لا تصیبا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ سورہ یوسف میں آیا کریمہ, جب بھائی آ گئے تھے اپنا گناہ انہوں نے قبول کر لیا, ہم سے غلطی ہو گئی, معافی مانگ لی بھائیوں نے, گیارہ بھائی معافی مانگ لی, ہم نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا, پھینکا تھا, ہمیں معاف کر دی. آپ نے فرمایا لا تصیبا علیکم اليوم, میں نے پہچان لیا ہے تمہیں, مگر آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے, کوئی ملامت نہیں ہے, جاؤ اللہ پاک تمہاری مغفرت فرمائے. یہی وہ جملہ تاج دار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور بڑے بڑے وہ قریش وہ کفار جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے, جب وہ سامنے آئے کائنات کے والی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے والے, حضور نے فرمایا لا تصیبا علیکم اليوم, جاؤ آج تمہاری لیے بھی معافی کا, یہی آیت کی مطلب ہے, فرمایا کہ لا تصیبا علیکم, جاؤ تمہارے لیے معافی, اللہ تمہاری مغفرت کرے. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اب آپ میری اونٹنی پر سوار ہو جائیں اور جس طرح آپ مناسب سمجھتی ہیں جانا چاہتی ہیں میں آپ کو چھوڑا تھا. فرماتے ہیں کہ اچھا چلو, آئے کہ میں پڑھ دی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, کہ کوئی کام بھی خیر کا انسان ایسا نہیں کرتا کہ جسے اللہ نہ جانتا ہو. یہ اشارہ کرتے اس بات کی طرف ایک اچھا کام ہے, میری مدد کر دو. پھر اس سواری پر سوار ہونے لگی, ساتھ ہی آیت کریمہ پڑھ دی کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم, آیت کریمہ اے محبوب مومنوں سے کہو اپنی نگاہیں اونچی رکھیں, ساتھ ہی آیت کریمہ پڑھ دی. اس کا مطلب یہ کہ میں عورت ہوں, مجھ سے پردہ بھی رکھا. پھر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا, میں نے کہا کہ اب سوار ہو جاؤ, وہ سوار ہو گئی اور یہ آیت کریمہ پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین فإنا الی ربنا لمنقلبون. یہ وہ آیت ہے جب آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو پی آئی اے میں بھی یہ آیت کریمہ جہاز میں آپ کو سنائی جاتی ہے, سفر شروع کرتے ہوئے آیت کریمہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون, یہ بھی آیت کریمہ کو پڑھنے لگی, یہ پڑھ دی. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی کی مہار پکڑی اور چل پڑا. فرماتے ہیں کہ میں تیز تیز دوڑتا جا رہا تھا, اونٹنی کو بگا کے لے جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ شور کر رہا تھا اونٹنی کو تیز بگانے کے لیے, اونچی آواز میں اونٹنی کے ساتھ بات کر رہا تھا, ہنکار رہا تھا اس کو تاکہ تیز تیز چلے, میں بھی دوڑ رہا تھا جیسے وہ جانوروں کو تیز چلانے کے لیے پیچھے جانور کے مالی آوازیں نکالتے ہیں, زبان کس طرح کی آوازیں میں نکال رہا تھا اونچی اونچی اور اونٹنی کو چلا رہا تھا. فرماتے ہیں کہ پھر وہ بول پڑی واقصد فی ماشیۃ وعدد من سعودی, اللہ کے راستے میں اعتدال سے چلا کرو. یہ زجر ہے وعدد من سعودی اور اپنی آوازوں کو دھیما رکھا, یہ کیا ہے اپنی آوازوں کو دھیما رکھا. فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہے کہ میں پڑھ دی. پھر عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ شیر پڑھنے لگا, کچھ شیر پڑھنے لگا. اب وہ اونٹنی پہ بیٹھی ہوئی ہے, میں اونٹنی کو آہستہ آہستہ چلا رہا ہوں, شیر تھے میری زبان پر آگے سفر میں جیسے آدمی گنگناتا ہے اپنی موت میں. فرماتے ہیں کہ میں جاتا کچھ شیر گنگنانے میں نے وہ شروع کر دیے. فرماتے ہیں کہ پھر وہ بولی فقراؤ ما تیسر من القرآن, کہ قرآن سے جو میسر آئے وہ پڑھو. اس کا مطلب یہ کہ شیر چھوڑ دو مجھے قرآن سنا. پھر آئے کہ پڑھ فقراؤ ما تیسر من القرآن, اور پھر میں نے کہا کہ تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازا گیا ہے. پھر وہ بولی وما یسکر الا اولو الالباب, کہ بے شک عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتی. پھر میں نے پوچھا تمہارا کوئی شوہر ہے, شوہر بھی ہے یا انتقال ہو چکا تھا. پھر آئے کہ میں قرآن مجید کی پڑھ دی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, کہ ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے. یہ ترجمہ ہے. پھر آئے کہ میں پڑھ دی. پھر فرماتے ہیں کہ میں پھر خاموش ہو گیا اور جب تک قافلہ نہیں مل گیا, وہ جو قافلہ جسے بچھڑی ہوئی تھی وہ قافلہ پھر ہم نے ڈھونڈ لیا مل گیا, اور قافلہ سامنے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ قافلہ سامنے آ گیا, اب کون ہے اس میں, کس کو آواز دوں,
کوئی رشتہ دار ہے اس قافلے میں تمہارے؟
کہنے لگی کہ پھر آئے کہ میں قرآن جیت کر دی المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے, اسے اشارہ کر دیا کہ میری اولاد, اولاد کا لفظ بول کر قرآن مجید سے اشارہ کر دیا کہ وہ اس قافلے میں موجود ہے. پھر فرماتے ہیں عبداللہ مبارک, میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں. میں نے پوچھا قافلے میں ان کا نام کیا ہے, اتنے سارے لوگ ہیں, کس کو پکارو, کس کو آواز دوں؟ وہ عورت پھر بولی اور اس نے کہا کہ وقت خزم کا ابراہیم خلیلا, پھر آیت پڑھ دی اور بتا دیا کہ ہاں میرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے, اس کو آواز دو. پھر آیت کی میں پڑھ دی وکل من اللہ موسیٰ تکلیما, یہ بھی آیا کریم آئے, یہ بھی بتا دیا کہ اس میں میرا دوسرا بیٹا ہے جس کا نام موسیٰ ہے. پھر ایک آیا کریم پڑھ دی جا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, اس آیا کریم سے بتا دیا کہ تیسرا بیٹا ہے جس کا نام یحییٰ. تین بیٹے, تین بیٹوں کا نام قرآن سے بتا دیا, ایک کا ابراہیم ہے, دوسرے بیٹے کا موسیٰ ہے, تیسرے کا یحییٰ. اب یہ سن کر میں نے آواز دی, فرماتا ہے کہ میں نے آواز دی یا موسیٰ, یا ابراہیم, یا یحییٰ. تھوڑی سی دیر میں دیکھا کہ چند خوبصورت نوجوان اس قافلے سے نکل کر میرے سامنے آ کے کھڑے ہو, ایک کا نام موسیٰ, ایک کا نام ابراہیم, ایک کا نام یحییٰ. جب ہم سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا فباسو, یہ وہ سورۃ الکہف کے اندر جب وہ اصحاب کہف جاگے, انہوں نے بھیجا کسی کو شہر کے اندر کھانا لانے کے لیے, وہ آیا ہے کریمہ فبا سبحانکم دماغکم حاضر الی المدینہ فلینظر ایوہا اسکا طعاما فلیاتکم برزق منہ ولیتلطف. اس کا مطلب یہ تھا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو, یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ پیسے دے کر کسی کو شہر میں بھیجو, پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے, سو اس میں سے اس پاک پاکیزہ کھانے میں سے تمہارے لیے کچھ لے آؤ. یہ آیت کریمہ پڑھ دی, آیت پڑھ کر بیٹوں کو سمجھا دیا کہ جاؤ بازار سے کھانا لے. پھر فرماتے ہیں کہ ادھر ایک لڑکا گیا, ان کا وہ کھانا لے کے آ گیا اور وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا, تو اس عورت نے کہا, جب کھانا رکھا گیا تو اس عورت پھر آئے کی نمبر نہیں کلو بشربو حنیئم بما اسرفتم فی الایام الخالیہ, یہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق حلال پیدا کیا ہے اس کو خوشگواری کے ساتھ کھاؤ. پھر آئے کی نمبر نہیں, آپ فرماتے ہیں کہ بس اب میرے صبر کا بنانا ڈبریج ہو گیا, مجھ سے نہ آ گیا. فرماتے ہیں کہ یہ کھانا مجھے اس وقت تک حرام ہے جب تک مجھے بیٹوں سے کہا کہ جب تک اس عورت کی حقیقت نہ بتاؤ مجھے, یہ کیا معاملہ